بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بس ہماری جو متن کے اندر مطلب موجود تھا وہ اس میں تمام ہو گئی تھی. علامہ ہلی و جناب فاضل مقداد انہوں نے فقط اس حد تک بحث کی کہ انسان اپنے افعال میں مختار ہے. تین چار برہان انہوں نے ذکر کیے اس میں اور بحث کو تمام کر دیا. اشاعرہ کے نظریے پہ رد وہی برہان ہیں کہ جو ہم نے کتاب میں پڑھے ہیں, کیونکہ اشاعرہ قائل ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے افعال کا فاعل نہیں ہے. جو بھی فعل انجام پاتا ہے انسان کی طرف سے, حقیقت میں اس کا فاعل جو ہے وہ خداوند متعال ہے. تو جب ہم نے ان چار براہین کے ذریعے ثابت کر دیا کہ انسان اپنے افعال میں مختار ہے, تو اشاعرہ کا نظریہ باطل ہو جاتا ہے. انشاءاللہ آپ جب تفصیلی کتابوں کی طرف رجوع کریں گے تو اشاعرہ نے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے متعدد دلائل سے استفادہ کیا ہے. دلیل جو ہے فلسفی, اس سے بھی استفادہ کی, یعنی عقلی دلیل سے بھی استفادہ کیا ہے. قرآنی دلیلوں کو بھی جو ہے وہ زیادہ ذکر کیا ہے انہوں نے. مثلا ان میں سے ایک آیت جو ذکر کرتے ہیں یہ اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے, وہ یہ آیت ہے کہ واللہ خلقکم وما تعملون. خداوند متعال وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے. وما تعملون, اور جو ان چیزوں کو تم انجام دیتے ہو. اب یہاں سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ وما تعملون یہاں مراد انسان ہے, یعنی انسان جن افعال کو انجام دیتا ہے ان افعال کا بھی خالق کون ہے؟ خداوند متعال. اس آیت سے استفادہ کرتے ہیں جی اشاعرہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے مدعا کو ثابت کر رہی ہے. ہم بھی قائل ہیں کہ ہمارے افعال کا خالق خدا ہے, ہم نہیں ہیں. یہ آیت بھی وہی کہہ رہی ہے, واللہ خلقکم وما تعملون. اسی طریقے سے ایک اور آیت سے یہ استفادہ کرتے ہیں, خداوند متعال نے جو خالق ہونے کی آیات ذکر کی ہیں اس خالقیت میں اطلاق پایا جاتا ہے. مثلا آیت میں آیا کہ اللہ خالق کل شے, کہتے ہیں خالق کل شے ہے, بس کا مطلب ہے کہ ہمارے افعال کا خالق بھی کیا ہے؟ خداوند متعال ہے. اسی طریقے سے مثلا ایک اور آیت میں یہ اس قسم کی آیات سے جو ہے وہ اسی طریقے سے یہ استفادہ کرتے ہیں. ایک اور آیت ہے سورہ فاطر کی, وہاں پہ صراحت سے ذکر کیا گیا ہے هل من خالق غیر اللہ, یعنی استفہام استنکاری, آیا خدا کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ بس اگر آپ قائل ہو جائیں کہ انسان اپنے افعال کا خالق ہے تو پھر اس آیت کے زمرے میں آ جائے گا. خدا کہہ رہا ہے هل من خالق غیر اللہ, استفہام انکاری کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہے. پس معلوم ہوا کہ اس کائنات میں جتنے افعال انجام پا رہے ہیں انسان کی طرف سے, ان کا خالق جو ہے وہ خداوند متعال کی ذات. یہ ان کے بعض جو ہیں وہ قرآنی دلائل ہیں. رد کیا ہے ان کے اوپر؟ رد یہ ہے کہ یہ جو آپ نے آیت استفادہ کی ہے، پوری آیت یوں تھی اس کی، اتعبدون ما تنحتون، آیا تم ان کی عبادت کرتے ہو کہ جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو، بناتے ہو؟ یعنی مشرکین کی مذمت ہو رہی ہے یہاں پر. اتعبدون ما تنحتون، کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی کہ جن کو تم خود بناتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، خدا ہے کہ جس نے تمہیں اور جو تم انجام دے رہے ہو ان کو خلق کیا ہے. اچھا اب سیاق آیت کو دیکھیں کیا معنی بنتا ہے. یعنی تقتی کر دیں اگر آیت کی تو مطلق ہے، فقط آپ اس آیت کو مد نظر رکھیں، واللہ خلقکم وما تعملون، فقط اس مقطعے کو مد نظر رکھیں فقط، تو ظاہری بات ہے ہر انسان جو ہے وہ کہے گا واقعاً خدا کہنا چاہتا ہے کہ میں تمہارے اعمال کا بھی خالق ہوں. لیکن اگر آیت کے سیاق کو مد نظر رکھا جائے، بات بت پرستی کی ہو رہی ہے. خداوند متعال یہ کہنا چاہتا ہے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ بھی میری مخلوق ہیں جس طریقے سے تم میری مخلوق ہو. واللہ خلقکم وما تعملون. بس سیاق آیت کو اگر مد نظر رکھیں تو یہاں ماں جو دوسری مراد ہے اس سے مراد یہی بت ہیں کہ جن کو تم تراشتے ہو اور پھر تراشنے کے بعد ان کی عبادت کرتے ہو. کن پہ؟ ہاں ہاں بت تو پتھر ہے، ان پہ عذاب آنے والے کو مانا نہیں بنتا اس میں. پتھر ایندھن کے طور پہ استعمال ہوں گے لیکن اس میں عذاب کے لیے شعور چاہیے، اور پتھروں میں نہیں ہے اس میں، اور بہت مکلف بھی نہیں ہے. عذاب اس کو ہونا ہے جس کو مکلف ہوں گے وہاں پر. دیکھیں احساس جب ہو تو عذاب ہوتا ہے، پتھر میں احساس نہیں ہے. اس کو جہاں مرضی استعمال کریں، اس کو آپ انگوٹھی کے لیے استعمال کر لیں، اس کو جا کے تندور میں استعمال کر لیں، پتھر میں استعمال ہونا ہے. ہر قسم کی وہ فسیلٹیاں دینے کے لیے تیار ہے، اس کو کوئی مشکل نہیں ہے. جزا سزا انسان کے ساتھ مرتبط ہے، جن و انس کی ہے. اس میں جانور کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، کوئی نہ مکلف نہیں ہے. یعنی جو وعد اور وعید کیا گیا ہے قرآن کے اندر و روایات کے اندر، کہیں دیکھا ہے کہ جانوروں کو بھی کہا گیا ہو کہ تم فلانا کام کرو تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے، نہیں تو اس طرح کرو؟ نہیں ہے. وعد و وعید انسان کے لیے بیان کیا، اور میرے خیال میں آیت ہی ہوگی، میرے ذہن میں مفہوم ہے اس کا کہ خدا روایات سے تو استفادہ ہوتا ہے کہ پوری کائنات کو مسخر کیا ہے انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا کس کے لیے؟ اپنے لیے. یعنی انسان زندگی اپنی اگر چلانا چاہتا ہے، تسلسل دینا چاہتا ہے، زندہ رہنا چاہتا ہے، تو کچھ وسائل کی ضرورت ہے. یہ جانور، یہ چرند و پرند، یہ انسان کے لیے خلق کیے گئے ہیں، استفادہ ہو سکے، اپنی زندگی چلا سکے، اپنی زندگی کو منظم کر سکے. نہ یہ کہ مثلاً یہ انسان کی طرح آئے ہیں یہاں پر اور پھر ان کے اوپر کچھ تکلیفات کو خدا نے رکھا ہوا ہے، پھر ان تکلیفات کے ذریعے پھر یہ جائیں گے وہاں جا کر، ان کی ایک الگ جہنم ہوگی اس میں جا کر. اگرچہ ایک احتمال یہ دیا جاتا ہے، احتمال کی حد تک، کہ جانور بھی محشور ہوں گے قیامت کے دن، لیکن اب ان کا حساب کتاب کیسا ہوگا ہمیں کیا پتا، ہمارا ان سے سروکار نہیں ہے. جو سروکار ہے ہم اس سے بحث کرتے ہیں. میں اجمالی طور پر ہی بیان کر کے آگے جا رہا ہوں، لہذا تفصیلی گفتگو آپ خود پڑھیں گے جا کر. یہ تھا ان کا پہلی آیت کے ضمن میں رد، کے جس کو یہ زیادہ جا کرتے ہیں. دوسرا رد، جو دوسری دلیل کا رد ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ خدا مند متعال چونکہ خالق علی الاطلاق ہے، خدا خود قرآن میں فرما رہا ہے خالق کل شے ہے، هل من خالق غیر اللہ، خدا کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، تو پھر انسان اگر خالق ہم مان لیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ شرک لازم آئے گا، یعنی ایک خدا خالق ہے ایک انسان خالق ہے، مشکل کھڑی ہو جائے گی یہاں پر. جواب اس کا کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ان اشاعرہ کو علل طولیہ اور علل ارضیہ کے درمیان فرق کا ہی نہیں پتا تھا. کیا مراد؟ ہاں ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ مثلا یہ موبائل ہے، اسی ایک موبائل کو میں نے خلق کیا ہے اور آپ بھی میرے مقابل میں آ کر مجھ سے وابستہ نہیں ہیں، کسی بھی طریقے سے مستقل ہیں آپ، مکمل طور پر آپ نے موبائل کو خلق کیا ہے. اس کو کہتے ہیں علت ارضی، ارض میں ہونا، آمنے سامنے ہونا، مقابل میں ہونا. اس کو کہتے ہیں ارضی طور پر علت ہونا، علل ارضیہ کہا جاتا ہے فلسفے کی زبان میں اس کو. شرک کا جو لازمہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ خدا بھی خالق ہے، اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن انسان بھی مستقل طور پر خالق ہے، جس طرح کہ معتزلہ قائل ہیں. درست ہے؟ تو یہاں شرک ہے، یہ نہیں ہو سکتا. بھائی مقابل کی بات کر رہا ہوں نا، یہاں مقابل کی مثال دے رہا ہوں آپ کو. یعنی ہم قائل ہو جائیں کہ انسان مستقل طور پر اپنے فعل کو انجام دیتا ہے، خدا سے اس کی کوئی وابستگی نہیں ہے اور خدا بھی خالق ہے، یہ شرک ہے. لیکن اگر وہ قائل یہ ہو جائے جس طرح کہ مکتب اہل بیت قائل ہے اس بات کا کہ خدا بھی خالق ہے اپنے انسان کے فعل کا، انسان بھی خالق ہے اپنے فعل کا، لیکن انسان کی خالقیت خدا کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ خدا کے طول میں ہے، یعنی اگر خود اگر انسان خالق بنا ہے تو اس کو خالق بنانے والا بھی کون ہے؟ خدا. مستقل نہیں ہے یہ، اس کی خالقیت کے اندر بھی نقش اور کردار خداوند متعالکہ ہے. کیسے؟ وہ قوت کہ جس کے ذریعے اس نے فعل کو انجام دینا ہے، اس قوت کو خدا نے عطا کیا ہے، وہ مستقل نہیں ہے. عامر بین العمرین کی بحث ابھی آئے گی، ابھی میں فقط یہاں تک سمجھ لوں. یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں وہ ادھر جا کے بیان ہوگا. بسم اللہ. یہ معتزلہ کے اوپر رد آئے گا. کوئی مشکل نہیں ہے. یہی میں نے آپ کو بتایا، کلام اگر حل نہ ہو انسان کا تو بعض جگہ پہ افراط بھی ہو جاتی ہے، تفریط بھی ہو جاتی ہے. کر سکتا ہے، کیوں نہیں کرتا؟ آپ دیکھیں، ہم آپ یہ جو کیا نام ہے، کیونکہ یہ بحث نہیں ہے ہماری، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، چونکہ بحث درمیان میں ہو جائے تو مشکل ہوتا ہے. یہ جو مرتاز ہندی ہیں، ہند کے جو عرفاء کاذب مثلا ہیں، جو ریاضتیں کر کر کے آتے ہیں، کیا وہ تصرف نہیں کرتے کائنات میں؟ کرتے ہیں. تیول ارض ہونا تصرف نہیں ہے کائنات کے اندر؟ کون سا؟ نہیں، اس کے لیے الگ سے پھر کوئی پلاننگ کرتے ہیں اس میں، کیونکہ ابھی میری تدریس جو ہے وہ زیادہ ہے، دو تین کتابیں پڑھا رہا ہوں، اس میں منظم کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جا کر وہی کہہ رہا ہوں، کون سا عنوان پہلے چھیڑنا چاہیے اس پہ ہے. درمیان میں سے تھوڑا شروع کرنا ہے، پھر وہ بحث ہی گنگ ہو جاتی ہے، مطلب سمجھ میں نہیں آتا پھر اس میں، کہ درمیان میں سے ایک بحث شروع کرنے جا کے اس کے نام لاحقہ ہے نہ سابقہ ہے، وہ مسئلہ بن جائے گا. بہرحال آپ جائیں، انشاءاللہ ہم بحث کو ادامہ دیتے ہیں. خوب، دوسرا اعتراض جو انہوں نے کہا، خالق خدا کے مقابلے میں اگر آ جائے تو وہ شرک لازم آئے گا، نہیں ہو سکتا خدا کے علاوہ کوئی خالق. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ خدا کے مقابل میں کسی کو خالق مانتے ہیں پھر تو مشکل ہے، ہم بھی قائل ہیں اس کے، لیکن ہم کیسے قائل ہیں اس کے؟ ہم کہتے ہیں خدا، انسان اگر خالق ہے اپنے افعال کا تو اس کی خالقیت جو ہے وہ خدا کے طول میں ہے، کہ جو ابھی امر بین العمرین میں بیان ہوگا اس میں تھوڑا سا وضاحت کریں گے. اس میں یہ اجمالی رد ہے اشاعرہ کا، اور وہ رد کے جو ہم نے متن میں پڑھا ہے وہ چار کے چار پورے کے پورے برہان کیا ہے، وہ اشاعرہ کا رد ہے. لہذا یہ تفصیلی طور پہ رد ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے معتزلہ کا نظریہ. معتزلہ کا نظریہ کیونکہ تفصیلاً ذکر ہو گیا میں اس کو بیان نہیں کرتا، ان کا فقط ایک مبنی میں ذکر کرتا ہوں، اس کو رد کر کے آگے چلتا ہوں. معتزلہ نے اپنے اس تفویض کے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے فلسفی دلیل سے استفادہ کیا ہے. فلسفے کے اندر ایک بحث ذکر کی جاتی ہے کہ ممکن یا معلول علت کا محتاج ہے. یہ بات ثابت کرنے کے بعد اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ معلول کے اندر کون سی ایسی خصوصیت ہے کہ جو اس کو علت کا محتاج بناتی ہے. مثلا سوال ہوتا ہے نا، مثلا کہا جاتا ہے کہ میں آپ کا محتاج ہوں، تو اگلا سوال یہی ہوتا ہے کہ مثلا کس چیز میں محتاج ہیں، یعنی کون سی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو یا مجھ کو کیا ہے علت کا محتاج بنا رہی ہے. اس میں مختلف نظریے سامنے آئے. متکلمین کا نظریہ یہ تھا کہ ایک شے کا حادث ہونا سبب ہے کہ یہ علت کا محتاج ہو. حدوث کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز پہلے نہیں تھی اب ہے، یعنی ایک زمانے میں نہیں تھی معدوم تھی اب ایک، جیسے میں ہوں مثلا آپ ہیں مثلا، ایک زمانے میں نہیں تھے پھر بعد میں آئے ہیں. میں حادث ہوں، حدوث رکھتا ہوں. یہ متکلمین کہتے تھے یہی حدوث رکھنا ایک ذات کا یہ علت کا محتاج بناتا ہے، کیونکہ میں معدوم ہوں، میں اگر آنا چاہتا ہوں اس کائنات کے اندر تو حتماً علت کی ضرورت ہے، مجھے حادث کرے وہ آ کر، مجھے ایجاد کرے آ کر. بس یہ حدوث جو ہے یہ ملاک ہے علت کا، احتیاج علت کا. ایک نظریہ جو ہے وہ امکان ماہوی کا ہے جس کو ابن سینا نے ذکر کیا ہے، اور ایک جو ہے امکان فقری ہے کہ جس کو ملا صدرہ نے ذکر کیا ہے. میں ان کی تفاصیل میں نہیں جاتا، اسی حدوث والے نظریے پر رکتے ہیں، مطلب واضح ہو جائے. معتزلہ چونکہ عقل گرا تھے، فلسفے میں بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہے. مسلم دنیا میں جب فلسفہ رائج ہوا تو سب سے زیادہ جو فلسفے میں حصہ لینے والے تھے وہ یہ معتزلہ تھے. اور اسی فلسفی ابحاث کی وجہ سے ان کے اندر عقل گرائی زیادہ آ گئی اور انہوں نے تدین تعبد کو چھوڑ دیا. یعنی ہر چیز میں عقل، جہاں پہ عقل کا مقام نہیں بھی ہوتا تھا وہاں بھی عقل کو لے کر آتے تھے بیچ میں. انسان جب عقل گرا ہو جاتا ہے تو ہر جگہ بھی مثلا اپنی عقل کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ بعض چیزیں جو امور تعبدیات ہیں دین کے اندر. تو چونکہ فلسفے میں ماہر تھے، انہوں نے اپنے اس تفویضی نظریے کو ثابت کرنے کے لیے اس قاعدہ فلسفی کو بنیاد بنایا، اساس بنایا کہ ان ایک معلول علت کی طرف محتاج حدوث میں ہوتا ہے. اب میرا فعل انسان جو ہے یہ کیا ہے؟ معلول ہے. میں محتاج ہوں علت کی طرف، کس چیز میں؟ حادث ہونے میں. اب خدا نے جب مجھے حادث بنا دیا، ایجاد کر دیا، تو میرا جو احتیاج کا ملاک تھا، سبب تھا، وہ ختم ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. چونکہ میں اپنے حدوث میں علت کا محتاج تھا اور علت نے حادث کر دیا مجھے، میں معدوم تھا، مجھے ضرورت تھی کہ علت مجھے آ کر کائنات میں ایجاد کرے، بس اس نے آ کر ایجاد کر دیا، اب میرے وہ احتیاج والا سبب ختم ہو گیا، اب میں کیا ہوں؟ میں بالکل مستقل ہوں. اس کی مثال ہم کیا بہت ساری عرفی مثالیں دے سکتے ہیں. مثلا یہ جو بلڈنگ اور ساختمان ہمارے سامنے ہے کہ جس کے اندر ہم بیٹھے ہیں، یہ بنا کی، مستری کی، مہندس کی محتاج ہے کس چیز میں؟ بننے میں محتاج ہے، اپنے حدوث میں محتاج ہے. لیکن حدوث جب ہو جائے، جب یہ ایجاد ہو جائے، آیا پھر بھی یہ بنا کی محتاج ہے؟ نہیں، ابھی بنا ممکن ہے اس بلڈنگ کا مر چکا ہو ابھی تک، लेकिन ये अपनी जगह पर खड़ी है और अपना जो काम है वो जो इसने इस्तीफादा देना है वो इस्तीफादा दे रही है। बस मुतज़िला ने इस मबने से ये इस्तीफादा किया कि हम अपने वजूद के ईजाद में तो खुदा के मोहताज हैं लेकिन अपने वजूद के अंदर जो तसलसल है उसके अंदर मोहताज नहीं। आ गई बस, मैं अपने वजूद में खुदा का मोहताज हूं लेकिन अपने अफआल के अंदर खुदा का मोहताज नहीं हूं, मैं मुस्तकिल तौर पर अपने अफआल को खल्क करूंगा। ये एक दलील थी इनकी। रद क्या है इसके ऊपर? रद यह है कि आपका ये मबना बातिल है। फलसफे में हमने ये साबित कर दिया है कि मालूल का इल्लत की तरफ जो एहतियाज है, मोहताज है, मोहताज होना है, वो हुदूस की वजह से नहीं, वो मुमकिन होने की वजह से है। यानी मैं चूंकि इम्कान रखता हूं, मुमकिन हूं, पस इल्लत का मोहताज हूं। अब इम्कान क्या है, इसमें दो तफसीरें मौजूद हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। आप अगर इसको हल करना चाहते हैं फलसफे की तरफ रुजू करेंगे क्योंकि बहस ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप चाहे इम्कान माहौवी को आप मद्देनजर रखें या इम्कान फकरी को आप मद्देनजर रखें। मसलन कुरान ने क्या कहा है, अंतुमुल फुकरा इलल्लाह वल्लाहु वल गनी। इमकान यानी फाकर, मुल्ला सदरा ने आकर यह बयान किया, यानी चूंकि हम अपनी जात में हमेशा फकीर हैं, यही फाकर जो है मुझे बनता है कि मैं अपनी इल्लत का मोहताज रहूं, और यह फाकर मेरे ईजाद होने के बाद खत्म नहीं होता, हमेशा मेरे साथ है ये फक्र। चूंकि फक्र हमेशा मेरे साथ है, मैं हमेशा इल्लत का मोहताज रहूंगा, और मैं फकीर हूं ना फकत अपनी जात में बल्कि अपने तमाम अहवाल के अंदर, अपने तमाम अफआल में फकीर हूं। मेरा कोई अपनी चीज अपना नहीं है कोई। क्या वो पढ़ते हैं हम सजदे में बाज़ औक़ात, अल्लज़ी ला तमलिकु लिनफ्सिही शैअन वला नफ़अन वला दर्रम वला हयाता, यानी उसमें दुआ पढ़ते हैं। मतलब बाज़ औक़ात आखिरी सजदे में अक्सर बुजुर्गान पढ़ते हैं, इकरार करते हैं हम आकर, हम कुछ भी अपनी मिल्कियत में नहीं रखते हैं, ना मैं अपने नफ्स का मालिक हूं, ना अपने नफे का मालिक हूं, ना अपनी नुकसान का मालिक हूं, ना अपनी हयात का मालिक हूं। जब मैं फ़क्र महाज हूं फिर कैसे हो सकता है कि मैं अपने ईजाद होने के बाद फिर खुदा का मोहताज ना रहूं, इल्लत का मोहताज ना रहूं। फक्र माज़ा यानी मेरी कोई भी कमाल जो मेरे पास आया है, जो भी मेरे अंदर सलाहियत मौजूद है, वो मेरी अपनी नहीं है। ना ना ये नहीं है इसमें, यानी आप यूं कहो फक्र गना के मुकाबले में है, दुरुस्त है? यानी मैं अपनी जात में गनी नहीं हूं। यानी क्या मुराद अपनी जात में गनी नहीं हूं, यानी मेरी ना मैं अपनी जात का मालिक हूं, ये भी खुदा ने अता की है, और मेरी जात में जो कमालात आ रहे हैं वो भी मेरे अपने नहीं है। क्योंकि अगर इल्म मेरा अपना होता, जाती होता, तो फिर मैं पैदाइश नहीं आलिम होना होना चाहिए था मुझे। बस किसी ने दिया है तो आया है इल्म यहां मेरे पास। बस इसका मतलब है कि मेरी जात कमालात से खाली थी, फकीर मास था मैं उस वक्त, और अब अगर इल्म मुझे हासिल भी हो गया है, ये इल्म मेरा नहीं है। क्योंकि अगर मेरी मिल्कियत में आ जाए तो छिनना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मिल्कियत एतबारी थोड़ी है कि मसलन किताब का मैं मालिक बन गया, कुछ छीन के ले जाए। ये इंसान के नफ्स का हिस्सा बनता है इल्म जाकर। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि नहीं, इंसान जो है वो इल्म हासिल होने के बाद भी क्या है, अपने आप को एहतियाज फकीर महसूस करता है। यानी खुदा के मुकाबले में ये बहसें हो रही हैं, अगरचे खुदा ये चीजें अता करता है उसमें जाकर। बस फक्र माज यानी किसी भी चीज का मालिक ना होना, अपने आप को फकीर कायजार का। खुद कुरान ने भी इसकी तरफ इशारा किया है, फलसफी दलीलें मौजूद हैं। मुल्ला सदर ने फकरे इम्कान फकरी के ऊपर जो है वो दलीलें बयान की हैं कि फलसफे में इंशाल्लाह مطالعہ کریں گے. خب بس معتزلہ کا جو یہ مبنا تھا یہ رد ہو جاتا ہے کہ آپ نے مبنا بنایا قاعدہ فلسفی کو کہ حدوث ہے جو علت کی طرف لے کر جاتا ہے, ہم نے کہا کہ نہ فقر ہے کہ جو علت کی طرف لے کر جاتا ہے. بس آپ کی دلیل باطل ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے متعدد دلیلیں دی ہیں ان کا پھر ایک ایک رد بیان کرنا وہ تفصیلی کتابوں کے اندر محول ہے, وہ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو وہاں واضح ہو جائے گا مطلب آپ کے لیے. قرآن جو ہے وہ بھی واضح طور پر خدا کو بیان کرتا ہے کہ خدا بھی ہمارے افعال کے اندر نقش رکھتا ہے. یعنی مقتزلہ کہتے ہیں خدا ہمارے افعال کا خالق نہیں ہے, نقش نہیں رکھتا, مستقل طور پر خیال کرتے ہیں, لیکن قرآن کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں وہ نسبت دیتا ہے کس کی طرف؟ خدا بندے متعال کی طرف. یعنی ٹھیک ہے انسان کی طرف بھی نسبت ہوتی ہے لیکن اپنی طرف بھی جو ہے وہ نسبت دے دیتا ہے. کیسے؟ مثلا فرماتے ہیں کہ آیا نمبر اتنا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 145, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, کوئی نفس اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اذن پروردگار نہ آئے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے فعل میں خدا نقش رکھتا ہے. اگر ہم مستقل ہوتے اپنے افعال کے اندر تو پھر اذن الہی کا کیا معنی بنتا ہے؟ اسی طریقے سے کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرہ باذن اللہ, اگر ہم مستقل ہوتے تو کہہ دیتا فقط کہ قلیل جو ہے کثیر کے اوپر غلبہ پیدا کر جاتے ہیں, تو باذن اللہ کی قید کیوں آ رہی ہے؟ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ قلیل کا جو غلبہ ہے اس کے اندر بھی خدا بند متعال کی دخالت ہے. خدا نے چاہا ہے تو آپ غلبہ پیدا کر گئے ہیں, اگر خدا نہ چاہتا تو غلبہ پیدا نہ کر پاتے آ کر. اسی طریقے کی آپ بہت ساری آیات رجوع کر سکتے ہیں, ذکر ہوئی ہیں. اسی طریقے سے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, خدا کے اذن کے بغیر جو ہے وہ نفس جو ہے وہ ایمان نہیں لا سکتا. یہ اس طریقے سے معتزلہ کو بھی رد کیا جا سکتا ہے اور کیا ہے بزرگان نے. مثلا دیکھیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اکرم من ان یکلف الناس ما لا یتیقون, خداوند متعال کریم ہے اس بات سے, بلند ہے اس بات سے کہ وہ انسان کو, لوگوں کو ایسی چیز کی تکلیف دے کہ جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں. خوب اگلا جملہ ہمارا شاہد مثال ہے, واللہ اعز من ان یکون فی سلطانہ ما لا یرید, کہ خداوند متعال عزیز و برتر ہے اس چیز سے کہ اس کی حکومت میں ایک ایسی چیز ہو کہ جس کا اس نے ارادہ نہ کیا ہو. یعنی کیا مراد؟ یعنی خدا کی سلطنت کے اندر کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کا خدا نے ارادہ نہ کیا ہو. یعنی جب تک خدا ارادہ نہ کرے اس کائنات میں کوئی بھی چیز نہیں آ سکتی. بس آیات و روایات دلالت کر رہی ہیں واضح طور پر کہ اللہ نقش رکھتا ہے افعال عباد کے اندر, بس انسان اپنے افعال میں مستقل نہیں. یہ تھا معتزلہ کا نظریہ. اب آتے ہیں ہم الامر بین الامرین. یہ رد ہی کر رہا تھا میں بات تھوڑا کیا اس کو, عرض کیا تھا کہ روایات کے اندر حقیقی نظریہ جو ذکر ہوا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ امام فرماتے ہیں لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین, اور یہ بھی پہلے میں عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ امر بین الامرین کی یہ تفسیر جو ظاہری طور پر کی جاتی ہے وہ باطل ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ امر بین الامرین سے مراد یہ ہے کہ جبر محض باطل ہے، تفویض محض بھی باطل ہے، لیکن ہم تھوڑے سے مجبور ہیں، تھوڑے سے آزاد ہیں، بس یہ امر بین الامرین ہے۔ یعنی جبر اور تفویض کا مجموعہ کیا بنتا ہے؟ امر بین الامرین۔ معمولاً جو دقت نہیں کرتے علم کلام کے اندر وہ اس قسم کی تفسیر بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ تفسیر باطل ہے۔ اصلاً دو باطل چیزوں سے ایک حق چیز باہر آتی ہے اصلاً نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے امر بین الامرین کی تفسیر؟ متعدد تفاسیر اس کی بیان کی گئی ہیں، میں دو تفسیروں کی طرف اشارہ کرتا ہوں، دقت کا محتاج ہوں، مطلب تھوڑا سا ممکن ہے سنگین ہو، اور میں وضاحت بھی اسی حد تک کروں گا جتنا چاہتا ہوں، زیادہ نہیں، کیونکہ بعض مطالب مقدمات چاہتے ہیں اور وہ مقدمات طے ہونے کے بعد۔ ابھی فقط چونکہ عرض کیا تھا کہ کتاب میں مطالب ناقص رہ گئے تھے، اشارہ کرنا ہے کہ یہ والی بحثیں بھی موجود ہیں جبر و اختیار کے اندر، اس کو حل کرنا ہے جا کر۔ کلیات آپ کو دے رہا ہوں، انشاءاللہ آپ ان کلیات کو لے کر باقی تفصیلی کتابوں میں جب جائیں گے اس کو حل کریں گے جا کر۔ امر بین الامرین کی جو ایک تفسیر کی گئی ہے کہ اکثر محققین ائمہ جو ہیں اس تفسیر کے قائل ہیں، یعنی جو علم کلام میں ماہر شمار ہوتے ہیں، جو اہل فن تھے علم کلام کے، ان کو تقریباً آپ کہہ لیں محقق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن بعض بزرگان جو کیا ہے ان کا تخصص نہیں ہوتا علم کلام کا، لیکن ایک شخصیت بن کے ابھرتے ہیں اور پھر علم کلام وغیرہ میں آ کر لکھتے ہیں اور نظریات دیتے ہیں، وہ پھر محققین کے زمرے میں نہیں آتے۔ کیا ہے یہ نظریہ؟ وہ کیسے تبیین کرتے ہیں امر بین الامرین کو؟ یہ آپ کو بھی واضح ہے، سادی سی تفسیر ہے جس کو ہم اکثر اوقات بیان بھی کرتے ہیں کہ عبد انسان اپنے افعال کا فاعل ہے مباشرتاً، یعنی انسان اپنے افعال کو بدون واسطہ انجام دیتا ہے، ڈائریکٹ اپنے فعل کو خود انجام دیتا ہے۔ میں اس وقت بول رہا ہوں، میرا یہ بولنا، میں فاعل ہوں مباشرتاً، یعنی ڈائریکٹ فاعل ہوں اس کا، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے کہ جو مجھے بلوا رہا ہے مثلا، یعنی کوئی بیچ میں کوئی ایسا واسطہ ہو کہ میں بول رہا ہوں اس کے ذریعے۔ لیکن خداوند متعال بھی میرے اس بولنے کا فاعل ہے، لیکن وہ فاعل بعید ہے، فاعل قریب انسان ہے اس تفسیر کے مطابق، فاعل مباشر، فاعل قریب انسان ہے اپنے فعل کا، لیکن اسی فعل کا فاعل خدا بھی ہے، لیکن وہ فاعل بعید ہے۔ فاعل بعید کیسے ہے؟ یعنی خداوند متعال انسان کو ہر لحظے قوت عطا کر رہا ہے، اور وہ قوت عطا کرنا اس فعل کا فاعل ہونا کہلاتا ہے، درست ہے؟ مثلا مثال، آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ اپنے اصولی درس خارج کے اندر اس مطلب کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ فالج ان کو ہو گیا، ہسپتال میں لے جایا گیا، اب اگر اس کو ایسی قوت کسی مشینری کے ذریعے عطا کر دی جائے کہ جو اس کے فلج زدہ ہاتھ کو حرکت میں لے آئے، یعنی ایسی ٹیکنالوجی آ جائے کہ وہ انرجی کے جو ایک ہاتھ کو حرکت کرنے اور فعل انجام دینے کے لیے ضروری ہے، وہ مشینری وہ قوت اس کو عطا کرے. تو اب یہ انسان کے جو فلج زدہ تھا اور اس مشینری کے ذریعے، اس دی ہوئی قوت کے ذریعے جب یہ فعل انجام دینے لگا، تو اب یہ اگر کسی کا قاتل کر دے تو یہی کہا جائے گا کہ اسی انسان نے قتل کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس فعل کی نسبت اس کی طرف بھی دی جائے گی کہ جس نے انرجی کو انجیکٹ کیا ہے اس کے اندر. کیونکہ یہ طاقت آپ فرض کریں کہ لحظے بے لحظے اس کو مل رہی ہے. بعض اوقات ایسی مشینریاں لگتی ہیں نا کہ اگر وہ مشینری ایک سیکنڈ کے لیے بھی رک جائے تو انسان کی موت ہو جاتی ہے. یعنی وہ لحظے بے لحظے کیا ہے، انسان کی اس مشینری جو اپنے بدن کی ہے اس کو جنریٹ کر رہی ہوتی ہے. بس ہماری جو مثال کے اندر جہت مد نظر ہے وہ یہ ہے کہ لحظے بے لحظے جو ہے وہ ملنا، نہ یہ کہ عطا کر کے فارغ کر دینا، یہ تو معتزلہ کا نظریہ ہو جائے گا. یعنی اگر ہم یہ قائل ہو جائیں کہ قوت دے کے چھوڑ دیا ہے، اب انسان اس قوت سے اپنے فعل کو انجام دیتا رہے، تو معتزلہ کا نظریہ ہے. خدا فاعل اپنے انسان کے فعل کا اس وقت بنے گا کہ جب خدا بند متعال لحظے بے لحظے انسان کے اندر قوت دے رہا ہے اور وہ انسان اس قوت سے مسلسل استفادہ کر رہا ہے. بس اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند متعال بھی ہمارے فعل کا فاعل ہے، لیکن وہ فاعل بعید ہے. یہ مشہور نظریہ ہے عامر بین العمرین کو تبیین کرنے کے لیے.
یہ کون
فاعل ہے؟ نہ وہ ایک سمجھانے کے لیے، تقریب ذہن کے لیے آپ کو بیان کی تھی کہ ذہن تھوڑا قریب ہو جائے آ کر، کہ اس طرح وہ لحظے بے لحظے انجیکٹ ہونا، مثلا اس کو سمجھانے کے لیے وہ مثال دی تھی آپ کو. آپ کا نا آپ تقریب ذہن کے لیے مثالیں کوئی بنا سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات مثالوں میں مناقشہ ہوتا ہے، مثلا اسی کے اندر انرجی میں مناقشہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ ذہن فقط اپنا ذہن متمرکز کریں اس مطلب کو سمجھنے کے لیے کہ فاعل قریب اور فاعل بعید کیسے ہوتا ہے انسان. مثلا مثال دیتا ہوں یہاں کا آپ کو، بچے کے تولد میں کیا ہے، کہتے ہیں کہ فاعل قریب کیا ہے، والدین ہیں، اور فاعل بعید کون ہے، خداوند متعال ہے. یعنی خداوند متعال نے یہ قوت عطا کی ہے اور لحظے بے لحظے مل رہی ہے کہ جس قوت سے استفادہ کر کے والدین فاعل قریب بنے ہیں بچے کے تولد کے لیے. بس یوں اس طریقے سے آ کر اس کو بیان کرتے ہیں. اس کے بعد جو یہ آغا خوئی کی آپ مختلف کتابوں میں ان کی یہ تمثیل جو ہے وہ ذکر ہوئی ہے، میں نے دقیق جو ہے وہ ذکر نہیں کی، بلکہ جو انہوں نے یہاں پر مفہوم ہے اس کا میں نے یہاں پر اس کو بیان کر دیا ہے. مثلا یہاں پہ میں عبارت ایک اگر پڑھنا چاہوں تو یہ میرے سامنے ہے، فرماتے ہیں کہ لیکن لو فرض نہ شخصا مشلول الید، ہم ایک شخص کو فرض کرتے ہیں جس کا ہاتھ شل ہو چکا ہے، غیر قادر علی الحرکہ، حرکت کرنے پہ قادر نہیں ہے، الا بایصال رجل آخر التیار الکہربائی الیہ، مگر یہ کوئی ایک جو ہے وہ دوسرے شخص کی طرف جو محتاج ہو، اور وہ دوسرا شخص کیا کرے، بجلی چھوڑے اس کے اندر، क्योंकि मखलूज है ना, वो को एनर्जी दे उसको दूसरा शख्स आकर। लेकिन असाफी अजोलात ही कुव्वा व निशाता, ताकि इंसान के बदन में उज्व के अंदर कुव्वत आ जाए, एनर्जी आ जाए। बहैस यकून और रअसुल सिलकल कहरबाई बेयदिर रजुल, इस तरीके से कि बिजली की जो असल है वो दूसरे शख्स के हाथ में हो। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि जब मशीनरी फिट की गई उस इंसान के अंदर तो वो हरकत करने लग गया, लेकिन उस मशीनरी का कंट्रोल किसके हाथ में है? उस डॉक्टर के पास है मसलन, दुरुस्त है? तो अब क्या होगा, बेहस लो रफा यदहू फी आन इनकत अल कुवा अन जिसमें हाजिर शख्स फिलहाल व असबह आजिजा, कि अगर ये इंसान जो है वो अपना हाथ उठाना चाहे और उसी वक्त में बिजली मुनकते हो जाए, एनर्जी देना खत्म हो जाए, तो ये उसी वक्त क्या हो जाए, फिर दोबारा मफलूज हो जाए। वो लहजे बेलहजे वाली बात है, ऐसा नहीं है कि मशीनरी फिट हो गया वो करता ही रहेगा चाहे डॉक्टर जो मर्जी करता रहे, मसलन इतना करके कुव्वत अता कर दिए ना, लहजे बे लहजे अता हो रही है, आन बे आन कुव्वत उसके अंदर आ रही है। फला औसल शख्स तिलकल कुव्वा इला जिस्म हाजिर शख्स फज़हबा बे इख्तियार ही वकातल इंसान, अब ये इंसान क्या करता है, इस किस्म की बिजली वाली मशीनरी अपने साथ इसने लगवाई, एनर्जी वाली लगवाई, अब अपने इख्तियार जाके इंसान को कत्ल कर दिया। वर्रजुल यालम बेमा फाल फेलोहू, अब वो जानता भी है मैंने क्या किया, यानी गुस्से में आग मार दिया एक को, अगर चाहता था मारने मफलूज हो गया नहीं मार सका, अभी उसको एनर्जी मिली उसने कहा चलो इस्तफादा करते हैं जाके, पहला काम ये करते हैं उसको मारते हैं जिसको पहले मारना था हमने। फफी मिसल हाजा यस्तानिदुल फिअल इला कुल्लिन मिनहुमा, यहां पर फिर दोनों की तरह नस्बत है, उस डॉक्टर की तरह भी नस्बत दी जाएगी कि जो लाजे से लाजे उसको इंजेक्ट कर रहा है एनर्जी, उस मशीनरी के जरिए कंट्रोल उसके हाथ में है, और इस इंसान की तरफ के जो कत्ल कर रहा है इसकी तरफ भी इस खेल की निस्बत दी जाएगी। अम्मा इलल मुबाशिर, इस इंसान जो कत्ल कर रहा है इसकी तरफ क्यों निस्बत दी जा रही है? फल अन्नहु कद फअल बिख्तियार ही व इमाल कुदरत ही, क्योंकि उसने जो फेल को अंजाम दिया है अपने इख्तियार से अंजाम दिया है और अपनी कुदरत से अंजाम दिया है कि जो उसको अता की गई थी। वह अम्मा इलल मुसिल, और जो बिजली अता कर रहा था लहजे बे लहजे उसको, उसकी तरफ क्यों निस्बत दे रहे हैं? फल अन्नहु अकदरहु व अताहु अत्तमक्कुन, क्योंकि उस वो है कि जिसने इस कुदरत को अता किया है। हत्ता फी हाल फिल वल इश्तगाल बिल कत्ल, हत्ता उस वक्त भी कुदरत अता कर रहा था इसको कि जब वो कत्ल कर रहा था, क्योंकि फर्ज हमारा क्या है कि लहजे बे लहजे कुदरत मिल रही है, और जब ये कातिल कर रहा है वो देख रहा है कि ये कातिल कर रहा है और इसका कंट्रोल मेरे हाथ में है, लेकिन फिर भी नहीं रोकता। तो इस जहत से वकाना मुतमक्किन मिन कातिल कुव्वत अनहो, ये कादिर था कि कुव्वत को रोक दे, बटन बंद कर दे, मसलन कंट्रोल्स के जरिए उसको बंद कर दे, कुव्वत को फौरन फलज हो जाता वहां पर, नहीं किया। बस इसका मतलब है कि यह भी उस फाइल के फेल के अंदर नक्श रखता है। बस कातिल करने वाला फाइल मुबाशिर है, और जो खुदा बंद मुताल है, एक तमसील के तौर पर आदमी समझ लें कि जो खुदा हमें एनर्जी दे रहा है, जो कुव्वत दे रहा है, वो इसी किस्म की है, अगर इस तरह की नहीं है, इसी किस्म की है, एक तमसील के तौर पर आप जहन में रखें। ये तो बात वाज आगा कि हम लहजे बे लहजे खुदा के मुख्ताज हैं, यानी वो है ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कि मुझे एक लहजे के लिए भी अपने नफ्स पर मत छोड़, दुरुस्त है? तो अब चूंकि लहजे बे लहजे खुदा बंदे मुताल हमें कुव्वत अता कर रहा है, उसी कुव्वत से हम अपने अफआल को अंजाम, मैं इस वक्त बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बोलने की कुव्वत मुझे मिली है इस वजह से। अब बोलने की कुव्वत मुझे पैदाइश के वक्त मिली थी या मुझे हर वक्त मिल रही है? हर वक्त मिल रही है, अगर खुदा चाहे यहीं से मैं कुव्वत मुझसे ले ले और मैं यहीं पर गूंगा होता, लेकिन नहीं कर रहा खुदा, पस चूंकि नहीं चाह रहा कि मुझसे ये कुव्वत ले ले, तो खुदा नक्श रखता है मेरे फेल में, क्योंकि इज्न इलाही शामिल है इस फेल के अंदर, जैसे कि वो मुतज़िला को रद्द करने में इज्न इलाही को बीच में लेकर आए थे। बस इस तरीके से ये मशहूर नजरिया है। क्या
वो
فرض کیا نا، اس تفسیر کے مطابق خدا اس لیے فاعل ہے، فلا خدا اس معنی میں فاعل ہے کہ وہ ہمیں قوت دے رہا ہے، بس جو مرضی سمجھ لیں آپ اس کو. چونکہ خدا ہمیں اپنے فعل انجام دینے کے لیے لحظ بے لحظ قوت عطا کر رہا ہے، پس فاعل ہے، نہ یہ کہ بول خدا رہا ہے اس تفسیر کے مطابق، میں بول رہا ہوں ہاں، لیکن خدا چونکہ قوت عطا کر رہا ہے مجھے، پس خدا بھی میرے فعل کا فاعل شمار ہوگا. کس کو؟ ہاں نہیں مار سکتا، نہیں مار سکتا، یہ بھی شامل ہے اس میں. ہاں نہ یہ ایک اور بات ہے، یہ اس میں نہیں جائیں گے ابھی، میں ابھی فقط یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے فعل میں خدا نقش رکھتا ہے. اب خدا کی طرف کبھی فعل کو بھی ہم جو ہے نسبت دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، یہ اگلی بات ہے کہ آئے گی اس میں، باب عادشر میں یہ بحث موجود ہے. جی جی وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ اصل میں اگلی بحث کی طرف جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں اس طرف کہ اگر خدا اس طریقے سے ہم اس کو فائل بنا سکتے ہیں تو ہمارے حسن فعل کا بھی فائل ہے، تو اس کا مطلب ہے کبھی فائل کا بھی فیل کا بھی فائل ہے. یہ بحث ابھی نہیں ہے، ابھی ہم جا کر آگے بیان کریں گے اس کو. ابھی ہم نے فقط یہ بیان کرنا ہے کہ اس کائنات میں جو بھی افعال انجام پا رہے ہیں اس میں خداوند متعال کا نقش ہے، خداوند متعال فائل ہے اس کا. اس تفسیر کے مطابق جو مشہور ہے اس کے مطابق خدا فائل بعید ہے، نہ کہ فائل قریب. درست ہے؟ یہ ایک تفسیر ہے کہ جو بیان کی گئی ہے. دوسری تفسیر جو اس سے عمیق تر ہے، ٹھیک ہے جی، میں چونکہ اس بحث کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کل ہم اپنی نئی بحث پڑھیں گے، تو لہذا اس کو میں جلدی جلدی ختم کر لیتا ہوں، تو بیچ میں رہنا ہے. دوسری تفسیر جو عمیق تر ہے، کہ جس کو آپ کہہ لیں کہ ملا صدرہ کے مبانی کے تحت تبیین کر سکتے ہیں ہم، اور انہوں نے تبیین کیا ہے اس کو، اور عرفا بھی تقریباً اسی کی طرف تمایل رکھتے ہیں، اگر کہیں کہ عین یہ اس کے قائل نہیں ہیں تو مشابہ ہے اس کی تفسیر، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے عبد اپنے فعل کا فاعل حقیقی ہے، اسی طریقے سے خدا بھی اس فعل کا فاعل حقیقی ہے، یعنی دونوں فاعل مباشر ہیں، دونوں فاعل حقیقی ہیں، دونوں فاعل قریب ہیں. وہ پچھلی تفسیر میں کیا تھا؟ خدا فاعل بعید تھا، اور بعید کس معنی میں تھا؟ کہ خدا چونکہ قوت عطا کر رہا ہے پس فاعل ہے، اس کا مطلب ہے حقیقتا فاعل نہیں ہے. لیکن اس تفسیر کے مطابق خدا فاعل حقیقی ہے، یعنی میں بول رہا ہوں، میرے اس بولنے کا ایک فاعل حقیقی میں خود ہوں، لیکن اسی وقت خدا بھی فاعل حقیقی ہے. بہت دقیق مطلب ہے یہ، عرض کیا تھا کہ اس کی تبیین میں زیادہ نہیں کروں گا، فقط کلیات دوں گا، آپ دوستان خود جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اگر وہ مبانی حل نہ ہوئے تو پہلی تفسیر کے قائل ہو جائیں، اگر مبانی حل ہو گئے تو دوسری تفسیر کے قائل ہو جائیں، تو اس کے مشکل نہیں ہے اس میں زیادہ. مثال کیا ہے؟ کیونکہ مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے زیادہ. علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں اس مثال کو ذکر کرتے ہیں، اس تفسیر عمر بن العمرین کو سمجھانے کے لیے، اور نسبت دیتے ہیں جناب شیخ مفید کی طرف، کہ جناب شیخ مفید بھی اسی تفسیر کے قائل تھے کہ خداوند متعال فاعل حقیقی ہے اور انسان بھی فائل حقیقی ہے، یعنی ہر دو کا ہر دو جو ہیں فعل کے فائل ہیں. جناب آیت اللہ سبحانی نے جلد نمبر 2 کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، صفحہ 248 میں. کیا ہے وہ مثال؟ کہتے ہیں کہ آپ اس نظام کو مد نظر رکھیں کہ جو اسلام سے پہلے اور صدر اسلام میں موجود تھا، مولا اور عبد کا، غلاموں کا جو نظام تھا. فقہی کتابوں کی طرف اگر رجوع کریں آپ جا کر، تو وہاں پر واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ عبد کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے. وہ اگر کسی چیز کا مالک بن بھی جائے تو حقیقتاً وہ کس کا مالک، وہ کس چیز کی ملکیت ہے؟ اس کے مولا کی ملکیت. اب اس تفسیر کو سمجھانے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک عبد اپنے مولا جو ہے اس کا، وہ چاہتا ہے کہ یہ میرا عبد جو ہے بہت کارآمد ہے، بااستعداد ہے، جوان ہو چکا ہے، میں اس کو شادی کرواتا ہوں. اس کی شادی کروانے کے لیے پھر کیا ہے، کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، مکان ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے، اور کچھ وسائل بھی ہونے چاہیے. یہ مولا کیا کرتا ہے، اس کو دے دیتا ہے، اس کی ملکیت میں دے دیتا ہے کہ آج سے یہ مال تمہارا، لیکن تم میرے عبدیت میں ابھی باقی ہو، تم میرے آپ سے نہیں نکلے، تم میرے غلام ہو ابھی تک، لیکن یہ مال جو ہے وہ میں تمہاری ملکیت میں دیتا ہوں، تم تصرف کرو اس کے اندر، اس استعمال کرو اس کو آ کر. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ملکیت دے دی ہے اس کو، مالک بنا دیا ہے اس کو، آیا وہ جو قاعدہ ہے اس کے مطابق، آیا مولا کا اس کو مالک بنانا، مال کا مولا کی تملیک سے خارج کرتا ہے اس مال کو یا نہیں کرتا؟ نہیں، خارج نہیں ہوگا. یعنی مولا کہتا ہے یہ کتاب عبد کو میں ملکیت میں دیتا ہوں، یعنی یہ تمہاری آج کے بعد. تو آیا یہ کتاب مولا کی ملکیت سے خارج ہو جائے گی؟ نہیں. درست ہے وہ مالک بن گیا ہے، لیکن وہ اس کی ذات چونکہ ملکیت میں ہے مولا کے، اس کے تمام افعال، اس کی تمام مالو ارث، جو کچھ بھی آپ لے لیں، مال و منال جتنا بھی ہے، وہ سارے کا سارا کس کا ہے؟ مولا کا. حقیقتاً وہ بھی مالک ہے. اب جب کتاب مولا نے حقیقتاً دے دی اپنے عبد کو، اس کو مالک بنا دیا اس کا، تو اب اس کتاب کا حقیقتاً مالک عبد بھی ہے، اور اس کتاب کا مالک حقیقتاً مولا بھی ہے. حقیقتاً نہ مجازاً. تو فرماتے ہیں کہ ہیں ایسے موارد کہ جہاں پر دو ملکیتیں ایک جگہ پر اکٹھی ہو سکتی ہیں. فالمولا مالک فی عین ان العبد مالک فہنا ملک علی ملک، یہاں ملک پر ملک ہے. تو کہتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے افعال بھی ہیں، تعجب نہ کریں. یہ مثال دے دی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دو حقیقی چیزیں ایک جگہ پر اکٹھی ہو جائیں، مثلا اس کتاب کی ملکیت حقیقی عبد کی بھی ہے اور مولا کی بھی ہے. تو اگر ہم یہ دعویٰ کر دیں کہ میرے فعل کا فاعل میں خود بھی ہوں حقیقتاً اور خدا بھی ہے حقیقتاً، تو تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے فقہ قانون سے ہی مثال نکال کر آپ کو بتائی ہے کہ ایسا ممکن ہے. بس استبعاد اور تعجب یہ ختم ہونا چاہیے. بتا دو. یہ صدر المتعلہین دقیق تر ایک مثال دیتے ہیں، میں فقط چند جملوں میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، بات بہت طولانی ہو گئی ہے. جناب ملا صدرہ نے آ کر یہ ثابت کیا ہے برہان عقلی کے ساتھ کہ النفس فی وحدتہا کل القوا. عام فکر کیا ہے، मैं जब देख रहा हूं आंखों के जरिए आपको, आम फिक्र क्या है? यह है कि नफ्स कुव्वत बासिरा को इस्तेमाल कर रहा है आपको देखने के लिए, लेकिन खुद आंख की जगह पर नहीं है, फकत इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मुल्ला सदरा ने आकर यह बात साबित की है कि इंसान का नफ्स इस तरीके से नहीं है कि एक जगह पर फर्ज करें बैठा हो और फिर मुख्तलिफ कुओं को इस्तेमाल करके अपने अफआल को अंजाम दे रहा हो, बल्कि नफ्स इंसान के पूरे बदन के अंदर जो है वो फैला हुआ है। इस बदन का कोई ऐसा जुज बाकी नहीं है कि जिसके अंदर आप कह सकते हो कि यहां नफ्स मौजूद नहीं है। जब आंख देख रही होती है नफ्स मौजूद होता है वहां पर, तो अब जब नफ्स वहां पर मौजूद है तो यहां इस्तेखदाम नहीं है, इस्तेमाल नहीं है। इस्तेमाल तब होता है कि मतलब मैं वहां तक नहीं जा सकता, मैं कहता हूं आप इसको अंजाम दे दें। नफ्स तमाम उज्व के अंदर मौजूद है। बस हम ये कह सकते हैं कि आंख ने देखा हकीकतन, और ये भी कह सकते हैं कि नफ्स ने देखा हकीकतन। क्यों? क्योंकि अन्नफ्सो की वहदतहा कुल्लुल कुवा, नफ्स एक ही है, वहदत है, बसीत है, लेकिन इसके बावजूद कुल्लुल कुवा है। यानी कि हमारा कुल्लुल कुवा है, यानी आंख के मकाम पर आंख है, हाथ के मकाम पर हाथ है। इसको तफसील से मुल्ला सदरा ने नफ्स के मरहले में जिक्र किया है कि आप वहां पर रुजू करेंगे इंशाल्लाह, जब वो मकाम आएगा तो ये मतलब वहां पर हल होगा। बस एक तफसील ये हुई आम्र बैनुल अमरैन की कि जिस तरीके से हम अपने फेल का फाइल हकीकी हैं, इसी तरीके से खुदा बंदे मुताल भी फाइल हकीकी है। एक मिसाल मौला और अब्द की दी और दूसरी मिसाल नफ्स और कुवा की दी इसको समझाने के लिए। अर्ज किया चूंकि मतलब थोड़ा संगीन है, अगर तहकीक के दौरान ये मतलब साबित कर पाए तो इस तफसीर को आम्र बिन बैनुल अमरैन में कायल हो जाएंगे, अगर ना कर सके तो पहली तफसीर के जो फाइल बईद वाली थी वो तो मौजूद है, उसका कायल हो जाएंगे और आम्र बैनुल अमरैन का नजरिया जो है वो काबिले तबयीन हो जाएगा। ये बहस थी हमारी मतन से बाहर के तकमील करने के लिए, आम्र बैनुल अमरैन से क्या मुराद है, तफवीज के ऊपर इस एतराजात क्या हैं और अशायरा पर क्या एतराज हैं, बाकी मतलब इंशाल्लाह बाद में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।